ريكوردينج شو كانت؟ جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ سورہ صف کی 10 سے لے کے 14 آیات تک کی تفسیر ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. معروف مسائل میں پیج نمبر 428 کے اوپر ہم نے جو پہلی آیت تھی اس میں تؤمنون باللہ ورسولہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دے؟ تو وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. اور یعنی اس کے مزید فوائد کیا بتائے اگر تم ایسا کرو گے تو؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ، تو تمہیں ایک اور بھی چیز ملے گی جس سے کہ تم بہت محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو اس بات کو، وہ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور قریبی فتح، یعنی ان قریب تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہوں گی. تو اس کو پڑھنے کے بعد اب آگے جو آیت ہے اسی گروپ آف آیات کے اندر، وہ کیا ہے کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ جیسے عیسی ابن مریم نے کہا اپنے یعنی اپنے حواریوں سے، اپنے مددگاروں سے، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو اس کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حواریین حواری کی جمع ہے، جس کے معنی مخلص دوست کے ہیں، جو ہر عیب سے پاک و صاف ہو، یعنی اس کے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہ ہو، وہ پورا آپ کا جس کو کہتے ہیں نا پرخلوص ساتھی، مخلص دوست، تو اس کو حواری کہتے ہیں. یعنی جو کسی اور یعنی مٹیریل فائدے کے لیے، مادی فائدے کے لیے آپ کا ساتھی نہ بنا ہوا، بلکہ مخلصتاً اس کو آپ سے، خالصتاً آپ کے ساتھ محبت ہو اور جیسا آپ کہہ رہے ہوں ویسے ہی وہ کرنا چاہتا ہو. اسی لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہ 12 آدمی تھے، ٹھیک ہے، کل 12 عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. تو سورہ مائدہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تحت، اور یہاں پر بھی ہے. اس آیت میں زمانے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی اللہ کی مدد کے لیے تیار ہونے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے تنگ آئے تو لوگوں سے کہا من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت میں کون میرا مددگار ہوتا ہے. تو الی اللہ کے پھر مختلف مفہوم، کہ اللہ کی رضا کے لیے کون میرا مددگار ہوتا ہے، یا اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کون میرا مددگار ہوتا ہے، تو الی اللہ کے یہ سارے مفہوم بنتے ہیں. تو اس پر 12 آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جس کو بیعت کرنا بھی کہتے ہیں، کہ بھئی ہاں وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے اور قربانیاں دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جیسے بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا، تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی عہد کیا، اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دیں. کیا ہوتی ہیں دین کی اشاعت کی خدمات کیا ہوتی ہیں کہ جو وہ پیغمبر سے سنتے ہیں وہ چیز آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کسی طریقے سے لوگوں کو قائل کر کے، یعنی پہلے تو پیغام پہنچاتے ہیں نا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، تم جو گناہ کر رہے ہو تو ان گناہوں سے تمہیں نقصان ہوگا اور مرنے کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو تم جو ہے وہ ان سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس پیغام کے اوپر کان دھرتا ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتائے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، پہلے تو آپ نے ایک جنرل پیغام دیا ہوتا ہے نا، یعنی دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ جنرل پیغام دیتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، برا کرو گے تو نقصان ہوگا، اچھا کرو گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. جب کوئی کان دھرتا ہے آپ کی بات کے اوپر تو اب کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ جی، جو ماشاء اللہ جماعت سے تعلق رکھنے والے جو ساتھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے عقل مند حضرات موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ پھر جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی دعوت دیتے ہیں. ایمان کی دعوت تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دے دی آپ نے، ٹھیک ہے، ایمان کی دعوت تو دے دی. جب کسی نے اس پہ کان دھرا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سوال ہے. نیکسٹ اسٹیپ، اعمال اور دعوت سکھانی ہوتی ہے، دین سکھانا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، دین سکھانا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کیا روبوٹ کمپیوٹر پروگرام کی آپ سی ڈی پکڑا دیتے ہیں، ان کو یو ایس بی ڈرائیو پکڑا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں پھر؟ اعمال اور دعوت سکھانی ہوتی ہے. اگر پہلے کچھ اعمال تو سکھاتے ہیں نا، نماز اماز تو پڑھنا نہیں سکھاتے کچھ بھی، پہلے سے دعوت بھی دینی سکھا دیتے ہیں کہ بس ایڈورٹائزنگ کمپنی کی طریقے سے کہ بھائی آپ نے ہماری ایڈورٹائزنگ تو سن لی، اب آپ جا کر ایڈورٹائزنگ شروع کر دیں. تو پروڈکٹ نالج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی. تو پروڈکٹ نالج اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی، علماء اور مشائخ سے جوڑنا، ٹھیک ہے. تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں کہ ان کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مسجد میں لے کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کے اعمال سے جوڑنا، یہی کہتے ہیں نا کہ مسجد کے اعمال سے جوڑنا. تو مسجد میں کون اعمال کر رہا ہوتا ہے؟ فرشتے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی کبوتریں اعمال کر رہی ہوتی ہیں، مسجد میں کوئی جو ہے وہ جن بیٹھ کر کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جوڑنا ہوتا ہے. نہیں، مسجد میں جو مصلی حضرات ہیں، جو جماعت کے لوگ موجود ہیں، جو جماعت آئی ہوئی ہے، کہیں سے جماعت آ کر کے مسجد کے اندر قیام کر رہی ہوتی ہے نا، تو ان جماعت کے افراد سے جوڑنا ہوتا ہے نا، جماعت کے افراد سے جوڑنا ہوتا ہے کہ جی آپ مسجد میں آ کر کے رہیں، آپ ان جماعت کے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے آپ سیکھیں، رائٹ، ان سے آپ سیکھیں. تو پہلے آپ اعمال بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ، کیونکہ تبلیغی جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ نکال نکال کر کے لوگوں کو دین سکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ تھوڑا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ جو رہیں گے تو کچھ آپ کا ایمان بنے گا، اور پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جب جماعت میں نکلیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بات کرنا بھی کبھی کام دے دیا جائے گا، کبھی متکلم بھی بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی دعوت دینا، ٹھیک ہے. اور جیسی ایمان کی دعوت کے اوپر کوئی کان دھرتا ہے تو اب اس کو جوڑا جاتا ہے، جوڑنا. اور جوڑنا جو ہے وہ سیمنٹ سے اور اینٹوں سے نہیں جوڑا جاتا، عمارتوں سے نہیں جوڑا جاتا، کس سے جوڑا جاتا ہے؟ بندوں سے جوڑا جاتا ہے، صحیح ہے. یعنی جو بندے پہلے سے کسی منزل پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں یا کچھ ترقی کر چکے ہوتے ہیں، ان بندوں سے جوڑا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے تبلیغ، ٹھیک ہے. تو جو مشائخ کے جو سلسلے میں جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کی دعوت دینے کے بعد جب کوئی ان کے شیخ سے جوڑتے ہیں، صحیح ہے، کہ بھئی چلو جی ہمارے شیخ صاحب کا بیان ہونے والا ہے تو آپ بھی اس بیان کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے. اور جو تبلیغی جماعت والے لوگ ہوتے ہیں وہ جوڑتے ہیں جماعت والے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی بندوں سے جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کتابوں سے نہیں جوڑنا ہوتا، سی ڈی سے اور سافٹ ویئر سے نہیں جوڑنا ہوتا، ٹھیک ہے. اور کسی جو ہے وہ سو کالڈ مقصد سے بھی جو ہے وہ جوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ تو بعد کی باتیں ہوتی ہیں، پہلے تو بندوں سے جوڑنا ہوتا ہے نا. تو علم حاصل کرنا ہوتا ہے مشائخ سے. ہاں، تو مشائخ سے جڑیں گے تو پھر علم حاصل کریں گے نا. ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दीन ईसवी के अशात का क्या मतलब है कि पहले तो जाकर के आप उनके सामने ईमान की दावत रखें, और जब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं तो उनको मेरे पास लेकर के आओ, ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आओ, ठीक है। फिर मैं उनको जो है वो कलमा भी पढ़ाऊंगा और मैं उसको जो है वो फिर आगे भी लेकर के चलूंगा, ठीक है। ये होती है अशाअत में मदद करना, दीन की अशाअत में मदद करना, ठीक है। तो हर जगह यही हो रहा होता है असल में। मिसाल के तौर पर आपके जो ये जो खत्म नबूत वाले लोग हैं, ठीक है, तो खत्म नबूत वाले लोग भी एक दावत का काम कर रहे हैं। तो वो जो दावत का काम करते हैं वो कहते हैं जी खत्म नबूत क्या है, और जो जो कादियानी लोग हैं वो किस तरीके से इस्लाम की जड़ों को काटने की चक्करों में लगे रहते हैं। तो जब कोई उनकी बात को सीरियसली सुनता है तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद उनको खत्म नबूत के फोरम से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर उलमा होते हैं, उलमा जो कि खत्म नबूत के जो यानी जो जो लोग इसके यानी लीडर्स होते हैं या जो उनके इमाम होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जोड़ते हैं। फिर वो जो बड़े होते हैं ना खत्म नबूत के, फिर वो उनको आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, यही दावत का सही तरीका होता है। अच्छा, तो मुसलमानों को भी ये चाहिए कि अल्लाह के दीन के अंसार और मददगार बने। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस हुक्म की तामीर ऐसी की कि पिछली उम्मतों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती, ठीक है। यानी इन हवारीन ने भी किया कि ईसा अलैहिस्सलाम किसके हाथ पर बैत करी, उनकी मदद का वादा किया और दीन के अशात में वो लग गए, ठीक है। तो उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी मुश्किलात उठाई, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबत है ना, उन्होंने तो गोया के सबको पीछे छोड़ दिया इस काम के अंदर। ये फरमा रहे हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और दीन की खातिर सब अरब व अजम से दुश्मनी खरीदी, ठीक है। यानी ये जो ऐसे लोग थे जो बहुत ही जो है ना वो यानी इनकी किसी के साथ जंग तो थी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जंग करने के लिए कोई इनके पास आता नहीं था। जंगे जो है वो लोग आपस में लोग किया करते थे, फारिस वाले जो है रोम के साथ जंग करते थे, रोम वाले फारिस के साथ जंग करते थे, ठीक है, और यमन वालों के साथ जंग होती थी। ये जंग करने वाले दूसरे लोग थे, ये जो अरब लोग थे ना ये तो न्यूट्रल किस्म के लोग थे, इनकी तो हर एक के साथ बनती थी, ठीक है, और हर कोई जो है ना वो यानी इनसे फायदा उठाने की कोशिश करता था, ठीक है। तो इनका जो है ना वो कोई ऐसा लड़ाई शड़ाई का कोई कोई सिलसिला था ही नहीं। इन्होंने ये तो तिजारत करने वाले लोग थे, ये यमन से जो है वो माल लेकर के आते थे और शाम में ला करके बेचते थे, यानी यमन वालों से भी बना के रखी हुई थी, शाम वालों से भी बना के रखी हुई थी, फिर शाम से माल लेकर के आते थे और यमन में बेचते थे, ठीक है, और फारस से भी इनके यहाँ माल आ रहा होता था और इनके यहाँ जो है वो हिंद से भी माल आ रहा होता था, ठीक है। यानी बड़े ही न्यूट्रल किस्म के ये लोग थे, आपस में बेशक एक दूसरे को मार खुरसीट करते रहते होंगे, 500 साल तक इनकी जो है वो लड़ाइयाँ आपस में चलती होंगी, लेकिन दूसरे दुनिया वालों के साथ नहीं चलती थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद इन्होंने हर एक से दुश्मनी मोल ली, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, ठीक है। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना कि आप अपने सारे मसलहतों को और सारे दुनियावी फायदों को जो है पसे पुश रख दें और आप जो है वो किसी एक की बात मान करके इस तरीके से यानी अपनी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर डाल दें। उनकी ईज़ाएँ भी सही, खूब इनकी इनकी मार लगती थी, खुसूसन मक्का मुकरमा के दौर में तो अलग अलग जो है वो किस किस तरीके से अजियतें पहुँचाते थे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा, उनको जितने दर्दनाक तरीके से अबू जहल ने शहीद किया था, हम तो अगर तसव्वुर भी कोशिश करें ना तो रोंगटे खड़े हो जाना, यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक टांग को एक ऊंट के साथ बांधा, दूसरी टांग को दूसरी ऊंट के साथ बांधा और दोनों ऊंटों को दो मुखालिफ डायरेक्शंस के अंदर दौड़ा दिया, तसव्वुर कर सकता है कोई इस चीज को। और फिर उसके बाद जो है ना उसने इस पे भी बस नहीं किया बल्कि अपनी बिरछी जो छोटे साइज का नेजा होता है वो उनकी शर्मगाह के ऊपर मारा, राइट। कैन नॉट इमेजिन किस तरीके से इस्लाम में पहली शहीद और वो भी औरत, और इस तरीके से उसको शहीद किया गया, कोई तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का। और फिर इनके शौहर को हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद किया, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद कर दिया, और अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उनको भी कितनी जो है वो अजियतें पहुँचाई। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात सबको पता है, ठीक है। तो इन लोगों ने ना यानी ऐसी तारीख रकम करी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। اپنی جان اور مال اور اولاد کو اس پر قربان کر دیا، صرف ایک نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت سے نوازا، بالآخر یعنی 13 سال تک اس طریقے سے اذیتیں برداشت کرتے رہے، اور مارنے کی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود ان کو منع تھا کہ تم بدلہ نہیں لے سکتے، حالانکہ ان کے پاس طاقت ہوتی تھی۔ ہر کوئی بلال رضی اللہ عنہ کی طرح کا غلام تو نہیں تھا نا، رائٹ؟ ہر کوئی جو ہے وہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی طرح کی کمزور عورت تو نہیں تھی نا، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی بھی تو لوگ تھے نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی بھی تو لوگ تھے نا، اور ایک سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالار جو بعد میں جا کر کے بنے، ایسے بھی تو لوگ تھے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکیں۔ تو یعنی اتنا بڑا مجاہدہ تھا ان لوگوں کا۔ تو پھر 13 سال کے بعد جا کر یہ مدینہ منورہ کے دروازے کھلے، اور وہ بھی کیسے کہ جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد لڑائیاں بدر کے حملے ہو رہے ہیں، احد کے حملے ہو رہے ہیں، اور کیا کیا، تو پھر سب دشمنوں پر ان کو غالب، اور دنیا کی بھی ان کو، ٹھیک ہے؟ تو فتح قریب سے یہاں پر سال اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب ہے، جی وہ سیشن ریسٹ ہو گیا، تو غالباً بس یہیں تک آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے قربانی دی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے قربانی دی، تو اسی طریقے سے نا یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کے اندر پھر دوبارہ واپس آئے گا، تو پھر مسلمانوں کو دنیا کے اندر فتح و نصرت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ بندے تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ اس انتظام کے تحت جو ہے نا وہ بندے پھر ایک لیڈر کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہوں گے، اور یعنی کہتے ہیں نا کہ جی طوعاً او کرہاً، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کو تیار ہونا پڑے گا کسی کی بات ماننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جماعت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو ہے نا وہ ایک ایسی جماعت دنیا کے اندر تیار ہو چکی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جماعت پہلے سے تیار ہوگی ان کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے جماعت تیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے تیار ہوگی۔ تو یہ تیاری جو ہے وہ امام مہدی جو ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو امام مہدی کے بھی ظاہر ہونے سے یعنی اعلان سے پہلے جو ہے نا اس طرح کی جماعت ایک تیار ہوگی دنیا کے اندر، جو کہ اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا حصہ بنا دے، ہماری اولادوں کو اس کا حصہ بنا دے، تمنا تو کریں نا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہونا تو ہے یہ دنیا کے اندر، اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ جا بھی رہے ہیں اس ڈائریکشن میں، لیکن چیلنجنگ جو چیلنج ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، میں اس طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا میں جو ہوں وہ ابھی بھی ایسے ہی ہوں کہ بس میں نے کسی کی نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماننے کا ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بھی کرنے کا ایک کام، ایک ٹو ڈو، اپنے ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو ہم ٹو ڈو لسٹ کیا بناتے ہیں کہ جی میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، دینی ٹو ڈو لسٹ ہماری کیا ہوتی ہے، حج کرنا ہے جی، عمرے کرنے ہیں جی، اور میں نے جو ہے وہ تہجد پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے جی، اور میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے تسبیحات پڑھنی ہے، میں نے فلانا کرنا ہے فلانا کرنا ہے. یہ ہماری ایک دین ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے، بالکل ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. لیکن ایک دینی ٹو ڈو لسٹ آئٹم جو ہے نا، وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے بھی تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ماننے کے لیے بھی تیار کرنا ہے. میرا مزاج جو ہے نا، وہ مزاج بھی ایسا ہو جائے کہ میں اللہ والوں کی جو ہے وہ مان کر کے اپنی زندگی گزارا کروں. تو یہ ہماری ٹو ڈو لسٹ کے اندر ایک ڈیفینیٹ ایکشن آئٹم ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر پھر ہوگا یہی کہ یعنی یہ جو حالات ہوں گے نا، کہ جس وقت کے امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ حالات ایسے نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل ترین حالات ہوں گے. اور جیسے کہ ہم نے اپنے مشاہد سے سنا بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے نا، تو کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو ہے نا، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور باقی لوگ جو ہیں مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو آگے فرمایا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. کہ ایک طائفہ یعنی ایک گروپ آف پیپل جو ہے نا، وہ ایمان لے کر کے آ گیا بنی اسرائیل میں سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو امیڈیٹ دعوت دی تھی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دی تھی. تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ایمان لے آیا، اور ایک دوسرے گروپ نے ان کا انکار کر دیا. تو ہم نے مدد کری، ایدنا یعنی ہم نے ہاتھ مضبوط کیے. ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ایدا یو ایدو کا مطلب ہوگا کہ یعنی ہاتھ مضبوط کرنا. تو ہم نے ہاتھ مضبوط کیے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے تھے. علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے اوپر. عدو دشمن کو کہتے ہیں، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ انہی کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ دیئر اینیمیز، عدو بہم. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس وہ لوگ غالب آ گئے، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد کری وہ لوگ غالب آ گئے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا کہ غالب آنے کا مطلب کیا ہے. تو اس کو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے نا تین فرقے بنے. بغوی نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں میں تین فرقے ہو گئے. وہ ہوا تھا نا کہ جی یہودی جو سرداران ہوتے تھے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے تھے کہ بھئی یہ تو نہیں ہے، بس یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ہم نے ان کی نہیں ماننی ہے. تو اس دور میں نا اصل میں یہ جو یعنی جس جگہ کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کا علاقہ، نبلوس میں تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو یہ سارا یہی علاقہ نا، یعنی لبنان اور فلسطین کے جو آج کل ملک ہیں، تو یہ پورا ایریا تھا. تو یہ ایریا جو ہے نا، وہاں پر حکومت اس وقت یہودیوں کی نہیں تھی، بلکہ حکومت جو تھی وہ رومنز کی تھی، جو کہ یعنی وہ تھے مشرک تھے، ٹھیک ہے. تو مشرک رومنز کی، رومیوں کی حکومت تھی. لیکن اس زمانے میں جو وہ رومی بادشاہ تھا نا، وہ یہودیوں کے اوپر نرم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. پہلے جو رومی بادشاہ اور فارس کے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نا یہودیوں کی خوب پٹائی کروائی تھی ان لوگوں سے، ٹھیک ہے. بخت نصر جو ہے وہ ایک عراق کا بادشاہ تھا، اس نے آ کر کے لاکھوں یہودیوں کو جو ہے وہ قتل کیا، اور پھر ان کا سارا جو خزانہ تھا وہ لوٹ کر کے عراق اپنے ساتھ لے گیا. اسی طریقے سے دوسرے بھی جو بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے کے، مشرک بادشاہ، وہ خوب یہودیوں کو مارتے تھے اللہ تعالیٰ کی حکم پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، کیونکہ یہودیوں کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں سے ان کو پٹواتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں آ کر کے نا حالات ذرا سا چینج ہو گئے تھے، اور یہودیوں کی نا ان کے دربار میں رسائی ہو گئی تھی، اور یہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک یعنی بہت ہی دوستی شوستی کا معاملہ ان کا چل پڑا تھا، ٹھیک ہے. تو جو رومن بادشاہ تھا وہ یہودیوں کی طرف ذرا اس کا دل نرم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو ان یہودیوں کی زندگی جو تھی نا وہ بڑی یعنی وہ تھی، عزت والی گزر رہی تھی، بڑا ان کو بیت المقدس جو ہے وہ ان کے حوالے ہوا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہی زمانہ تھا نا جب یحییٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، تو زکریا علیہ السلام جو تھے وہ یعنی بنی اسرائیل کے ہی سارے لوگ ہیں، تو ان کے پاس بیت المقدس کی پوری کی پوری رسپانسبلٹی تھی، بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے. یعنی ان کو گویا کہ انہوں نے ایک چھوٹی آٹونومی دی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے ریلیجیس آٹونومی دی ہوئی ہے کہ جی آپ اپنے دین کے اوپر جیسے چاہیں عمل کریں، ہم آپ کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے، اگرچہ کہ ہم آپ کے دین کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم آپ کے دین کو فالو نہیں کرتے، لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق دین پر کہتے ہیں ایک سارٹ آف کائنڈ آف سیکولر گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں انہی یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید بھی کیا، پھر ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا. ٹھیک ہے، یہی وہ زمانہ تھا جس میں کہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عمران اور حنہ جو نیک مسلمان کپل تھا، ان کے یہاں بی بی مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب زمانہ وہی چل رہا ہے، وہ ایک ہی زمانہ ہے سارا کا سارا. تو اس میں جو ہے نا یہودیوں کے پاس بڑی آٹونومی تھی، بڑی آزادی تھی، بڑے ان کے پاس جو ہے وہ یعنی ایک مقام تھا ان کا. ٹھیک ہے، اس ریجن کے اندر. تو اب یہ جو آ گئے تو انہوں نے آ کر کے ان سے کہا کہ یہ تم نے جو تماشے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تم نے اپنی چودراہٹیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس کے حکموں کو جو ہے وہ تم نے مسخ کرنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کمانی شروع کر دی ہے دین کے نام کے اوپر، تو ان سب چیزوں کو بھائی چھوڑو، بھائی بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بات تو کسی کو پسند نہیں آتی ہے نا کہ اپنی چودراہٹ کو چھوڑے اور کسی یعنی کسی نوجوان کی بات ماننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر مخالفت شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور ان کی پھر لوگوں میں جو ہے وہ ان کی قبولیت بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو اب ان کو خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ جی یہ تو ہماری چودراہٹ کو ہم سے چھین لے گا عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، چھین لیں گے یہ. تو انہوں نے پھر کیا سازش کری کہ انہوں نے سوچا کہ جی رومن بادشاہ جو ہے نا، ہم رومن بادشاہ کو جا کر کے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ جھوٹ باتیں بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ تمہارے حکومت کو ختم کرنے والا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے، اس طرح کے کان بھرتے ہیں اس کو جا کر کے تاکہ وہ ان کے قتل کا فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جھوٹ یعنی اپنے ہی بندے، اپنے ہی خاندان کے ایک بندے کے خلاف جس کی بہت زیادہ عزت والی حیثیت تھی، بھائی بی بی مریم جو ہیں ان کا تو بہت بڑا مقام تھا نا نو کیا، کیونکہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کس کی بیٹی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بھائی کی بیٹی تھیں یعنی یہ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پھپا لگتے تھے غالباً. ٹھیک ہے، تو بی بی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ عزت دار لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے انہی کے خلاف دشمنوں کو جھوٹ بولا، کان بھرے تاکہ وہ ان کے قتل کا فیصلہ کر لیں. اور یہی ہوا کہ پھر رومن بادشاہ نے جو ہے وہ ان کی باتوں کو وہ تسلیم کر لیا اور قتل کا فیصلہ کر دیا. اور پھر جب اس کے جو سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک بندے جس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کری تھی، عیسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ پر چھپے ہوئے ہیں سپاہیوں سے، تو مخبری کری تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی. ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا اور فرشتے بھیج کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو ان کے جانے کے بعد عیسائیوں میں تین فرقے ہو گئے، یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے نا انہیں میں تین فرقے ہو گئے. ایک فرقے نے کہا کہ وہ تو خدا ہی تھے، وہ آسمان میں چلے گئے. دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یعنی اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ اٹھا لیا اور دشمنوں پر فوقیت دے دی، اس طریقے سے بچا لیا دشمنوں سے. اور تیسرے فرقے نے وہ بات کہی جو صحیح اور حق ہے کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. ٹھیک ہے، اچھا یہ تین فرقے بنے، ان تینوں فرقوں میں سے کسی فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر مرنے کا دعویٰ نہیں کیا، ईसा अलैहि सलाम को इन रोमी सिपाहियों ने सलीब के ऊपर चढ़ा के मार दिया। तो फिर ये कहाँ से आ गया ईसाइत के अंदर, किसी को पता है? ये सलीब कहाँ से आ गई ईसाइत के अंदर? ये तो तीन फिरके बने ना, तो इन तीन फिरकों में तो सलीब का कहीं जिक्र नहीं है। तीनों ही जो है वो आसमान पर उठाए जाने वाली बात कर रहे हैं ना, बस उसमें यह है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत क्या थी, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह वो खुदा थे या वो खुदा के बेटे थे या वो खुदा के नबी थे, ये डिफरेंस था इन तीनों में। सलीब का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर। तो सलीब जो है ना, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर बहुत बाद में दाखिल हुई है, ठीक है? ये उस वक्त दाखिल हुई है कि जब ईसाइयों का जो गालिब फ़िरका था उसके पास जब बहुत ज़्यादा यानी लोग उनकी तरफ आ गए ना, और उनको एक मुआशरे के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका मिल गया, ठीक है? यानी उनकी गोया कि एक एक इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी बन गई सही ईमान वाले ईसाइयों की। तो क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है कि जो यहूदी होते हैं ना उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, हसद। यहूदियों के अंदर हसद जो है ना, ये सबसे ज़्यादा यहूदियों के अंदर है। नबी अलैहि सलाम से भी इन्होंने सबसे ज़्यादा हसद किया था, ठीक है? तो ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले लोग जो हैं, जब वो गालिब आना शुरू हो गए तो यहूदियों को हसद हुआ उनसे कि भाई ये क्या, हमारी चौधराहट को ख़त्म करके इनकी इन्हीं के हाथ में चला गया सब कुछ फिर से। तो उन्होंने फिर जड़ें काटने का मंसूबा बनाया, ठीक है? तो उन्होंने ना अपने एक बंदे को जिसका नाम था पॉल, ठीक है, पॉल एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदियों का, तो उसने ना वही मुनाफिकत का रास्ता इख्तियार किया कि उसने ईसाइयों के पास जाकर कहा कि जी मैं तो आपके दीन पर ही दाखिल होता हूँ, मैं तो ईसाई होता हूँ यानी ईमान लेकर के आता हूँ, ठीक है? लेकिन अंदर से वो यहूदी ही रहा, ठीक है? ऊपर से वो ईसाई बन गया, अंदर से यहूदी रहा। उसने फिर ना गलत गलत अकीदे शामिल करने शुरू किए, ताकि इनके दीन को हम बाय फोर्स ख़त्म नहीं कर पाए हैं लेकिन इनके दीन का हुलिया बिगाड़ दें, हुलिया बिगाड़ करके ख़त्म करें इनके दीन को, ठीक है? तो उसने फिर ना ये सलीब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ईसाइत के अंदर, और ये कई सौ साल, गालबन 300 साल या उस कुछ यानी काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये वाला प्रोसेस हुआ है। बाइबल को चेंज करने वाला मामला भी फिर वहीं से शुरू हुआ। खाली पॉल यानी जो गॉस्पेल ऑफ पॉल है और बहुत सारी, तो वो ये फिर जब हुलिया बिगड़ने का एक प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो फिर तो हर बंदे ही नहीं, जो जिसके जो समझ में आए उसने वो करना शुरू कर दिया, ठीक है? यही काम जो है इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद भी, जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो उस वक्त तक जो है वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो चुकी थी, ठीक है? तो उस वक्त जो है ना, जो फितना शदीद किस्म का फैल चुका था ना, तो उस फितने के पीछे भी यहूदी शामिल थे, ठीक है? और जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया कि जी पहले उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को सजा दी जाए, फिर उसके बाद ये होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर ना यही यहूदी जो थे, इन्होंने आकर के वही काम किया जो कि पॉल ने किया था, ठीक है? कि ये जो है वो यानी ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हो बन गए लेकिन हकीकत में यहूदी थे, ठीक है? तो इनका एक बहुत बड़ा एक लीडर था अब्दुल्ला बिन सबा, ठीक है ना? वो बिल्कुल पॉल वाली हरकत उसने करी अब्दुल्ला बिन सबा ने, कि उसने जो है ना वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत शुरू कर दी, ठीक है ना, और बाकी सहाबा की मुखालफत शुरू कर दी। और इस अब्दुल्ला बिन सबा ने अकायद के ऊपर काम करना शुरू किया, अकायद को ख़राब करना शुरू किया मुसलमानों के, ठीक है? और फिर वही के ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो, सॉरी, उसने क्या किया, उसने ये अली रज़ियल्लाहु ताला खुदा हैं और अली रज़ियल्लाहु ताला जो हैं वही नबी हैं और अली रज़ियल्लाहु ताला ऐसे हैं और वैसे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल वही काम जो पॉल ने किया था कि ईसा अलैहि सलाम को जो है वो खुदा बनाया, सलीब के ऊपर चढ़वाने का जो है वो शोशा छोड़ दिया, तो वही काम जो है वो अब्दुल्ला बिन सबा ने आकर मुसलमानों के साथ किया, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने इस दीन की तो हिफाजत फरमानी थी, तो फिर वो एक फिरके के तौर पर अलग तो वो हो गए, जिनको कि शिया भी कहते हैं और रवाफिज भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन बाकी दीन जो है वो अल्लाह ताला ने महफूज फरमा लिया। लेकिन चूंकि ईसाई जो दीन था उसकी हिफाजत का तो प्लान नहीं था पहले से, क्योंकि वो आखिरी नबी तो नहीं थे ना, तो पॉल साहब ने जो आकर के हरकत करी ना, तो उसके नतीजे में اوور آل اجتماعی شکل میں عیسائیت مسخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، سوائے چند انڈیویجولس کے جو کہ دین حق کے اوپر باقی رہے، لیکن اجتماعیت ان کی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو تین فرقے تھے ان میں یہ اختلافات تھے کہ وہ ان کی کیا حیثیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفاظت اور رفع درجے کے لیے اٹھا لیے، یہ لوگ صحیح مومن تھے، یہ تیسرا درجہ تھا. تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ کچھ عوام لگ گئے اور باہمی نزاع بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی نوبت آئی. نزاع جب بڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ لڑائی دنگا شروع ہو جاتا ہے. اتفاق سے دونوں کافر فرقے مومنین پر غالب آ گئے. اب یہاں پر جو حضرت نے اتفاق کا لفظ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بائی مسٹیک کوئنسیڈنٹلی، بلکہ ان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ دو فرقے، یعنی جو کافروں کے فرقے تھے وہ مومنین پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ والوں سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ یعنی کوئنسیڈنٹلی والی بات کریں، ٹھیک ہے نا. اور حضرت کا اللہ والا ہونا بالکل مسلم ہے. تو حضرت نے جو اتفاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب ان کا یہی ہے کہ قدرتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت سے دونوں کافر فرقے مومنین پر غالب آ گئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اس مومن فرقے کی تائید کی. اس طرح انجام کار یعنی بالآخر وہ مومن فرقہ بحیثیت حجت و دلیل کے غالب آ گیا. کیا مطلب ہے کہ یہ جو مومن فرقہ غالب آیا نا، یہ کوئی فزیکلی غالب نہیں آیا، اس کو کوئی حکومت نہیں ملی، بلکہ انٹلیکچولی غالب آیا. حجت و دلیل کو انگریزی میں انٹلیکچولی سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا جو بات تھی نا وہی بات غالب رہی دوسرے فرقوں کی بات کے اوپر. لیکن یہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، 500 سال سے زیادہ عرصہ گزرا اس کے بعد جا کر کے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے مطابق جو ہے پولیٹیکلی ان کو کوئی یعنی فوقیت نہیں ملی، بلکہ انٹلیکچولی فوقیت ملی. اچھا، اس تفسیر کے مطابق الذین آمنوا سے مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت سے مظفر و منصور ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ غالب آئے انٹلیکچولی، وہی لوگ یہاں پر مراد ہیں اس تفسیر کے مطابق. اچھا، اب دوسری تفسیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی انہی آیات کی ایک اور بھی تفسیر. وہ کیا ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا، یعنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گیا، دوسرا صحیح دین پر قائم رہا جو ان کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے کا ہی قائل تھا. پھر ان مشرکین و مومنین میں باہم جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے کافروں پر غالب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دوسری تفسیر کے مطابق ہے کہ ان کو غلبہ ملا تھا مومنین. مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو دین ہے نا، یعنی جو وہ لے کر کے آئے تھے اپنے ساتھ، جو احکام لے کر کے آئے تھے نا، اس میں بھی دو دور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو اس دنیا میں ہے، اس زندگی کے دو ادوار ہیں. پہلا دور وہ ہے جو ان کے یعنی آسمان پہ رفع آسمان سے پہلے کا دور ہے. اس دور کے اندر ان کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب یہ اگلے دور میں واپس آئیں گے تو لڑائی کریں گے، رائٹ. وہ دجال کو کس نے قتل کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو قتل کرنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہاں مہدی کی پوری فوج ہوگی، ٹھیک ہے. تو ان کا جو اگلا دور ہے اس کے اندر لڑائی ہوگی. پہلے دور میں لڑائی منع تھی، جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی پہلے دور میں مکہ مکرمہ میں لڑائی منع تھی اور مدینہ منورہ میں لڑائی کری. تو یہ بھی ایک یعنی قدر مشترک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان. تو پھر جب یہ لڑائی منع تھی، جو کہ مشہور بات یہی ہے کہ جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، تو اس لیے مومنین کا قتال کرنا بعید معلوم ہوتا ہے کہ بھی کافروں سے پھر انہوں نے قتال کیسے کر لیا. مگر اوپر خلاصہ تفسیر میں اس کے جواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ جنگ کی ابتدا کفار نصارہ کی طرف سے ہوئی ہو، اور مومنین مدافعات پر مجبور ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ان یعنی دفاعی جہاد کیا انہوں نے, کوئی یعنی آفنسو جہاد نہیں کیا. تو یہ دفاعی جہاد جو ہے جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا. عجیب, دفاعی جہاد یعنی مدافعت میں جو کیا یہ تو جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا, پھر کیا حکم میں آتا ہے بھائی؟ تو حکم میں تو پھر جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت یعنی جو تبلیغ کا آخری درجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے جہاد و قتال اصل میں. ٹھیک ہے, یعنی آپ پہلے لوگوں کو زبان سے بلاتے ہیں, ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ دعوت و تبلیغ کے اوپر بالکل جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے, کسی بھی واسطے سے حکم آتا ہے. اگر رسول موجود ہے تو رسول کے واسطے سے اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے ہیں, اور اگر رسول موجود نہیں ہے تو جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس امیر کے دل میں بات ڈالتے ہیں, باہمی مشاورت بھی وہ کرتا ہے اکابرین کے ساتھ, اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ تبلیغ کا اگلا درجہ ہے جہاد. ٹھیک ہے, تو دین اسلام کو پھیلایا جو ہے تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے؟ نہیں, دین اسلام کو تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا گیا ہے, بلکہ اسلامی نظام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ نظام الگ چیز ہوتی ہے اور مسلمان کرنا الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کو دین کے اندر داخل کرنا, کسی انسان کو دین میں داخل کرنا یہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا, اور نہ کسی نے کوشش کری اس کو کرنے کی. کسی انسان کو دین میں داخل کرنے کی کسی نے نہ کوشش کری اور نہ یہ ممکن ہے. لا اکراہ فی الدین کا اصول ہمارے دین میں موجود, تو آپ کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بنا ہی نہیں سکتے. لیکن آپ تلوار کے زور پر کسی علاقے کو اسلامی حکومت میں داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح ہے, تو اسلام کا جو حکومت ہے وہ ہر جگہ تو جہاد سے نہیں پھیلی, کچھ جگہوں پر جو ہے وہ خود ہی پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی شامل, جس کو الحاق کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اپنے آپ کو خود ہی شامل کر لیا انہوں نے مسلمان حکومت کے اندر. لیکن ہر جگہ ایسا کوئی تھوڑی ہوا ہے, آخری جگہوں پر تو باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے نا, اور اس کے بعد پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے لڑائی بھی کری ہے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے ہیں, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو داخل کیا گیا ہے. لیکن ان کے لوگوں کو جو ہے وہ امن دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی بس آپ ہمیں یعنی خراج دے دیں, ہم آپ کی جان و مال کی عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت کریں. اس وقت بھی شاید دعوت دی جاتی تھی پہلے, جیسے کہ خطوط لکھے جاتے تھے, ورنہ جزیہ کا کہا جاتا تھا, ورنہ جہاد کیا جاتا نام ماننے پر. جی جی, پہلے دعوت دی جاتی تھی اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ان کے اوپر لشکر کشی کی جاتی تھی. اور پھر اسی وجہ سے وہ والا مشہور واقعہ سمرقند کے شہر کا, کہ مسلمان فوج جو ہے وہ جب سمرقند پہنچی تو آگے سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہوئی, تو انہوں نے جو ہے وہ غلطی ہو گئی اس وقت کے جو لشکر کے امیر تھے, تو انہوں نے جو ہے سمرقند کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمان حکومت کیسا بنا لیا. پھر جب یہ سب کچھ معاملہ سیٹل ہو گیا تو ان کے جو سمرقند میں عیسائیت تھی تو وہاں کے پادری جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور کہے کہ جی, کہا کہ جی یہ تو ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارا شہر ہمارے واپس کریں, ہمارے یہ ہم کو واپس کر دیں, کیونکہ جو آپ کے سپہ سالار صاحب تھے تو انہوں نے ہمیں تو دین کی دعوت ہی نہیں دی, تو دعوت دیے بغیر ہی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمارے شہر کو کے اوپر قبضہ کر لیا. تو قاضی صاحب نے پھر سپہ سالار صاحب کو بلایا کہ جی آپ نے واقعی ایسے ہی کیا تھا, آپ نے دعوت دیے بغیر ہی حملہ کر دیا تھا سمرقند کے اوپر. تو سپہ سالار صاحب نے جواب دیا کہ جی یہاں سے تو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں, تو میں نے کہا چلو اندر چلتے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا چلو بھائی نکلو, سب نکلو ادھر سے, جی یہ جو قبضہ کیا ہے نا سمرقند کے اوپر یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو سپہ سالار صاحب جو ہے وہاں سے باہر, پورے کے پورے مسلمان بیوی بھی بچے بھی, کیونکہ جو فوج والے ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو ساتھ بھی لے کر کے چلتے تھے, اور قاضی صاحب خود بھی, سارے کے سارے شہر سے باہر, کہ بھائی ہم تو پہلے باہر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم وہی پروسیس پورا ریپیٹ کریں گے جو کہ صحیح پروسیس ہے, پھر ہم داخل ہوں گے. جب عیسائیوں نے یہ چیز دیکھی تو دنیا تو اس سے واقف ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے कि कोई फौज किसी जगह पर कब्जा कर लेने के बाद उस जगह को काजी के हुक्म पर छोड़ दे कि भाई हाँ दीन हमारा फॉलो नहीं हुआ था इस वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं, इसका तो तस्वीर ही नहीं किया जा सकता था ना। तो ऐसा उनके ऊपर ये चीज यानी बिजली बन करके गिरी कि फिर वो वापस आए और कहा कि जी हम खुद ही मुसलमान होते हैं, ठीक है, हम यानी लड़ाई शड़ाई तो दूर की बात, हम तो आपके दीन में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से भी यानी दीन फैला है दुनिया के अंदर। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सूरह सफ की तफसीर आज मुकम्मल हुई। किसी को कोई सवाल वगैरह अगर पूछना हो आज की क्लास के बारे में या उससे पहले जो बातें की थी सूरह सफ की तफसीर के तहत, या अगर कोई और भी हो अगर करना चाहें तो पूछ सकते हैं, जवाब की कोई गारंटी नहीं है, आता होगा तो जवाब देंगे। तो अगर किसी को हो तो वो आप लिखिएगा। बाकी इरादा ये किया हुआ था कि सूरतुल जुमा भी जो है वो आज शुरू कर ली जाए, क्योंकि 28वें पारे में जो हम सूरतें पढ़ रहे हैं ना, तो उनमें हमने जैसे पहले भी ऐलान किया था कि सूरह जुमा तक, बल्कि नहीं सूरह जुमा नहीं, सूरह मुनाफिकून तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कोई और पारा शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो सूरह जुमा भी रहती है, दिफाई जंग में भी जिहाद में शामिल होगा। हाँ, दिफाई जंग को जो है वो जिहाद से निकाला तो नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि जी एक ज़्यादा अफजल तरीका, ज़्यादा जो यानी तो जो चीज़ समझी जाती है जिहाद जो है, तो वो यानी इस तरह का जिहाद है कि जो कि दीन को फैलाने के लिए, इकामत दीन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दिफाई जो जंग होती है वो भी जो उहद जो है वो भी दीन को फैलाने के लिए तो नहीं हुई ना, वो तो एक दिफाई जंग थी ना, जंगे खंदक जो है वो भी एक दिफाई जंग थी। तो क्या हुआ, हम उसको जिहाद से निकाल सकते हैं उहद और खंदक को? नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी। बहरहाल सूरतुल जुमुआ ये मदनिया सूरत है, यानी हिजरत मदीना मनवरा के बाद ये नाजिल हुई और इसके अंदर 11 आयतें खाली हैं और दो रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल फी ज़लालिम मुबीन, وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم। तो सूरह जुमा की इब्तदाई आयात की तिलावत करके हम इनका तर्जुमा तफसीर वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पास अभी चंद मिनट हैं इस क्लास के अंदर। तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ध, कि तस्बीह बयान करती है अल्लाह ताला की जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है। तो अब इस अल्लाह की सिफत क्या बयान कर रहे हैं, अल मलिकुल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, जो मलिक भी है यानी बादशाह, अल कुद्दूस भी है पाक ज़ात, अल अज़ीज़ भी है ज़बरदस्त, और अल हकीम भी है हिकमतों वाला। इसकी खुलासे तफसीर से तफसीर भी साथ साथ पढ़ते चले जाते हैं कि सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, कालन या हालन अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, जो कि बादशाह है, ऐबों से पाक है, زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے. اچھا اب یہ باقی آگے آیت ہے. تو قالن یا حالن کی تفسیر بھی ہم نے پچھلی کلاس میں شاید آپ کے ساتھ بھی کری تھی کہ قالن تو کس چیز کو کہتے ہیں. آپ لوگوں سے کچھ کوئز بھی لینا چاہیے. قالن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بتائے گا. قالن کا کیا مطلب ہے؟ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قالن. اور حالن، قالن کا کیا مطلب ہے؟ باقی جو بچ جائے گا وہ حالن بن جائے گا. تو قالن کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان سے تسبیح کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑا آسان والا جواب تھا. تو اتنا آسان اگر ہوتا تو پھر پوچھتے ہیں کیوں. تو یہ تو آدھا جواب آپ نے دے دیا، زبان سے تسبیح کرنا یہ قالن میں شامل ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیز قالن میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں، آسان ہے. تحریراً لکھ کر کے بھائی آپ، ہاں تصنیف. ٹھیک ہے، یعنی لکھنا جس کو ہم کہتے ہیں، تحریراً کہہ رہے ہیں یا تصنیفاً کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لکھ کر کے بھی جو تسبیح بیان ہوگی نا وہ بھی قالن میں ہی آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے حدیث کی کتابوں میں آپ کو بتایا تھا شاید پچھلی کلاس میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو بھی تو ہم قال ہی کہتے ہیں نا، اگرچہ کہ لکھی ہوئی عبارت ہوتی ہے. ہم نے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کوئی تھوڑی حدیثیں سنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لکھی ہوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قال کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبان سے ہو یا انگلیوں سے قلم پکڑ کر کے لکھ کر کے ہو، وہ سب قال میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حال میں آتا ہے، یعنی اپنے عمل سے تسبیح کر رہے ہیں آپ، یا جو ہے وہ کوئی اس قسم کی آواز نکال رہے ہیں جو کہ سننے والے کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو کہیں گے کہ یہ بھی تسبیح ہے. جیسے چڑیاؤں کی آواز جو ہوتی ہے، چہچہاہٹ ہوتی ہے، اور جانور کی اور مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً صبح اور شام کے وقت میں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہی وہ تسبیح ہی ہے. تو قالن بھی اور حالن بھی. اچھا، اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ وہی ہے جس نے کہ اٹھایا. بعث یبعثو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. کیا مطلب اٹھانا؟ کہ کوئی لیٹا ہوا ہو اس کو آپ اٹھائیں، کھڑا کر دیں، تو وہ بھی بعث کے اندر آئے گا. اور کسی کو پہلے کوئی ذمہ داری نہیں ملی ہوئی تھی، لیکن پھر آپ اس کو ذمہ داری دے کر کے کام پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اٹھانے کا ہی انداز کہلائے گا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کام پہ لگا دیا. تو یہاں پر وہی والا مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے تبلیغ کے کام پہ لگا دیا، جو کہ امیین میں سے تھے. امیین کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان پڑھ لوگوں میں سے، یعنی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نہ پڑھنا نہ لکھنا آتا ہے. تو وہ پوری قوم جو تھی وہ امی قوم کہلاتی تھی، جس قوم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگایا. تو بعث فی الامیین رسولم، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے تھا. یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طریقے سے ہم نے باہر کی قوم سے، کسی دوسری قوم سے رسول کو کسی قوم کے اندر بھیجا. ٹھیک ہے، جو کہ اس قوم میں سے تھا نہیں، لیکن کام لگا کے بھیج دیا اس کو اس قوم کے اندر. تو پہلے جہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول جو ہے وہ باہر سے آتے تھے، اس قوم کا فرد نہیں ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا تھا کہ قوم کا فرد ہی ہوتے تھے. جیسے بنی اسرائیل میں جو بہت سارے رسول آئے ہیں، تو وہ سارے بنی اسرائیل کی تو بندے ہوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربوں میں سے ہی تھے، تو منہم انہی میں سے تھے. اچھا، اب اس کے بعد یترو علیہم آیاتہ، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی کیوں اٹھایا گیا. تو وہ کیا کیا کام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ تلاوت کرتے تھے ان کے اوپر اللہ کی آیات. آیاتہ مطلب اللہ کی آیات، اس کی آیات. ٹھیک ہے، پہلا کام یتلو علیہم آیات ہی. ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرتے تھے ان کا. تو ان کا کن کا؟ جن میں وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، ان لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب، اور وہ علم پڑھاتے تھے ان لوگوں کو الکتاب کا. والحکمہ اور حکمت, ٹھیک ہے, یعنی کتاب بھی سکھاتے تھے اور حکمت بھی سکھاتے تھے, علم دیتے تھے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, عجیب, یعنی امیین میں سے اٹھائے گئے, نہ خود پڑھے لکھے تھے نہ جن لوگوں میں بھیجے گئے ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, الا ماشاء اللہ کسی کے, ٹھیک ہے, لیکن کام کیا کر رہے ہیں, علم دینے والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنا یعنی بظاہر کانفلکٹنگ قسم کی بات لگ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر کے چھوڑتے ہیں. اس کی بات کی تفصیل ہم آپ کو مسائل میں پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد فرمایا وہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین, اور تھے وہ لوگ اس سے پہلے, ان کی ویسے تو میں نے تفصیل میں تو نہیں دیکھا ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو ان غالباً یہاں پر نا زائدہ ہوگا, ایڈیشنل, کیونکہ ان کا ترجمہ یہاں پر اگر آپ کریں تو اگر سے بنتا ہے, تو اگر کی جو ہے وہ اتنا ٹرانسلیشن میں یہاں پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو وہ پھر فساد و بلاغت کے لیے بھی اس ان کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہو سکتا ہے یا کوئی اور اس کی حکمت ہو سکتی ہے. تو ترجمہ یہ بنتا ہے کانو من قبل, تھے وہ اس سے پہلے, لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے, ضلال جو ہے وہ گمراہی کو کہتے ہیں, اور مبین کا مطلب بہت ہی ایویڈنٹ, یعنی جو دیکھنے والے بندے کو نظر آ جائے کہ یہ کتنے جاہل قسم کے اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں, کھلی گمراہی. اس کے تحت یہ خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں, ناخواندہ فارسی کا لفظ ہے, امیہی کا ترجمہ فارسی کے اندر ناخواندہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا خواندگی کی شرح, یعنی لٹریسی ریٹ, تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں شرح خواندگی, تو اردو میں بھی تو بہت سارے الفاظ فارسی سے آئے ہیں نا, تو خواندگی فارسی کا لفظ ہے. تو ناخواندہ لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا, تو جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ان کے جو باطل عقائد تھے ان عقائد کو عقائد حقہ سے ریپلیس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ غلط عقیدہ ہے تمہارا, اس کو تم ٹھیک کر لو, تو اس کو کہیں گے عقائد باطلہ سے پاک کرنا. اور اخلاق ذمیمہ یعنی جو بھی بد اخلاقیوں کے یہ مرتکب ہوتے تھے, چاہے وہ انسانوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو, چاہے وہ ان کے اپنے پروردگار کے ساتھ بد اخلاقی ہو, تو وہ ان تمام یعنی یہی بات کہ بھائی نعوذ باللہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یا اللہ تعالیٰ یعنی جھوٹ بولا, تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد اخلاقی ہوتی ہے نا کہ جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو ان کے عقائد بھی ریکٹیفائی کرتے تھے اور ان کے جو اخلاق ذمیمہ برے اخلاق ہوتے تھے ان کو بھی ریکٹیفائی کرتے تھے. تو اسی کو تزکیہ کرنا کہتے ہیں. اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں جن میں سب علوم ضروریہ دینیہ آ گئے سکھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, علوم سکھلانا تو یہ ایک الگ کام ہے, پاک کرنا ایک الگ کام ہے, علوم سکھلانا ایک الگ کام ہے. اور یہ لوگ آپ کی بعثت کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے, یعنی شرک و کفر میں مبتلا تھے یہ لوگ, اور مراد اکثر ہیں یعنی اکثریت کے کفر و شرک میں مراد تھی میں گرفتار تھی, کیونکہ جاہلیت میں بھی بعض موحد تھے, چند لوگ تھے اس زمانے میں, جیسے ورقہ بن نوفل وہ موحد تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ موحد تھے, حضرت ایک تھے حضرت زید, یہ وہ والے زید نہیں زید بن حارثہ, بلکہ یہ ایک اور تھے جو کہ اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی کے والد محترم تھے, ان کا نام بھی ایک نظر کنفرم کر کے بتاتا ہوں کیا نام تھا ان کا, یاد ہے کسی کو؟ ہاں, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ بھی موحد تھے, بلکہ یہ تو موحد بھی خالی نہیں تھے, یہ تو باقاعدہ کھل کر کے تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں یعنی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور یہ خود یعنی اپنے آپ میں ایک امت ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کسی رسول کو تو فالو نہیں کیا, کیونکہ رسول تو تھے ہی نہیں ان کی زندگی میں, اس وجہ سے رسول کی امتی میں ہونے کی بجائے یہ خود ایک امت ہوں گے، ٹھیک ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ. تو کچھ موحد حضرات جو ہیں وہ پہلے بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہاں پر اکثریت مراد ہے کہ وہ کفر شرک کے اندر مبتلا تھی، مگر تاہم تکمیل ہدایت کے وہ بھی مداح تھے. مگر تاہم تکمیل ہدایت کے وہ بھی مداح تھے، یعنی یہ جو موحد حضرات تھے نا یہ بھی یعنی انتظار میں تھے کہ جی ان کی جو ہدایت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی آخری نبی بھیج کر کے مکمل کرنا ہے. یعنی پتہ سب کو تھا کہ ابھی آخری نبی نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ توحید کے اوپر قائم تھے تو ان کو اس سے بھی زیادہ علم تھا کہ نبی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو منتظر بھی لوگ تھے نبی آخری نبی کے آنے کے. تو مداح کا مطلب ہے کہ یہ پرستار ہوتا ہے نا، کہ یہاں کسی چیز کو پسند کرنے والا، کسی کی تعریف کرنے والا، مداح کرنے والا. تو یہ بھی دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ انشاءاللہ میرے خیال میں اگلی کلاس میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی سی زیادہ تفصیل ہے. کسی کو کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.